لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محرم الحرام 1431 سنہ ہجری کی آج 9 تاریخ ہے۔ آج اس سردار کا، اس سید کا بیان ہوگا جن کی قربانیاں بالخصوص ہمیں یہ ایام منانے کا ذہن دیتی ہیں، اور ان کے رفقا کے خون سے کربلا کی ریت کو رنگا گیا، اور جن کی یہ قربانیاں یاد آتی ہیں تو باقیتاً دل غم سے بھر جاتا ہے۔ ہمارا کوئی قریب عزیز کہیں ظلمن مارا جائے تو کبھی اس کی یاد دل سے جاتی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ شہزادے جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ عز و جل دوست رکھے اسے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست رکھے، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم انہیں سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرا پھول ہے۔ 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو آپ کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نام آپ کا حسین اور کنیت ابو عبداللہ۔ اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب روایت بھی سامنے آتی ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داہنے زانوں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر آپ کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، ان دونوں کو اللہ عز و جل آپ کے پاس نہ رکھے گا، کسی ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تو انہیں بوسے لیتے اور فرماتے، ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کے فضائل ابھی آپ نے سنے، ان کے مناقب آپ نے ملاحظہ کیے، اس طرح کے کئی ارشادات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ملتے ہیں. شہزادوں کی ایسی پاسداریاں، ان کی ناز برداریاں جب یہ سامنے آتی ہیں اور پھر واقعہ کربلا سامنے آتا ہے تو مزید ایک حسرت کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلتے ہیں. اللہ عز و جل کی بے نیازی یاد آتی ہے. اللہ عز و جل کی عادت کریمہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے دوستوں کو بلاؤں میں گھرا رکھتا ہے، یہ یاد رکھیے. یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے بیان کی تمہید بیان کی جا رہی ہے. ایک صاحب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، فقر کے لیے مستعید ہو جا کہ اب تیری طرف فقر آئے گا. اس نے عرض کیا، آقا میں اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں. ارشاد فرمایا، بلا کے لیے آمادہ ہو جا، اب تو بلائیں نازل ہوں گی. یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کر رہا ہے اور محبت کر رہا ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو فقر کے لیے مستعید ہو جا کہ اب تو فقر آئے گا. اور جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اللہ کی محبت کی باتیں کرے، تو وہ بلاؤں کے لیے تیار ہو جائے کہ آزمایا جاتا ہے. بڑا مشہور واقعہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی جاتی اور ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی، تو کہنے والے کہتے، بلال پکارتا کیوں نہیں تیرے رب کو کہ تیرا رب تجھے بچائے. تو اس طرح کی ارشاد ان کا ملتا ہے کہ فرماتے کہ جب تم برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو نا، مٹی کے برتن. تو اللہ عز و جل بھی بلال کی آزمائش کرتا ہے کہ بلال میری وحدانیت میں کتنا پکا ہے. ہم سونا دیکھتے ہیں، جب تک آگ کی بھٹی سے، سونار کی بھٹی سے نکلتا نہیں، سونار کی جگہ اس میں چوٹیں پڑتی نہیں ہیں، اس وقت یہ بھی کسی کے گلے کا ہار بننے کے قابل نہیں ہوتا. ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی. اسی طرح جب آزمائش، مصیبت اور یہ مشقت کی راہ سے جب نکلتا ہے اللہ کا بندہ تو پھر اس کا نکھار ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں بالخصوص ایک ایسی مینٹیلٹی کریٹ کی گئی ہے کہ جو نیک ہے وہ کبھی تکلیف پہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں، ورنہ طالب علم کا نیک نہیں ہوتا. بظاہر آنے والی کئی تکلیفیں اس کو پیش آتی ہیں، لیکن یہ ایک راہ ہے. کیا راہ ہے؟ خدا عز و جل کا مسافر کہ یہ نیک نہیں ہے، بلکہ ایک نیکی کی راہ پر تو چلا ہے نا، کہ اسے تکلیف نہیں آ رہی. اللہ حاضر قیاس، آپ قیاس کرتے چلے جائیے. ایسا نہیں ہے کہ نیک آدمی تکلیفوں میں مبتلا نہیں ہوتا. نیک آدمی واقعتاً تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں. یہاں تک تکلیفوں کے بارے میں آیا ہے. ایک شخص کا بارگاہ الہی میں ایک مقام ہے، لیکن وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا. رب کریم اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، جس پر وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کا اجر اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. بے صبری یہ نیک لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا. امتحان سے بھاگنا یہ اس کی عادت ہی نہیں ہوتی جو امتحان کی تیاری کیے ہوئے ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی بدی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً نیک ہے، واقعتاً نیک ہے، واقعتاً پرہیزگار ہے، واقعتاً اچھی سیرت کا مالک ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کے شکوے اور اس طرح کے آہو بکا کرتا نظر نہیں آئے گا. اس کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تکالیفیں، یہ پریشانیاں، مصیبتیں تو آتی ہیں. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے،
کہ جتنا اللہ کی راہ میں میں ستایا گیا ہوں کوئی بھی نہیں ستایا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں آئیں. کئی کئی دنوں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, دھواں نہیں دیکھا جاتا تھا, دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا, ایک پانی اور ایک کھجور. اس کے علاوہ بھی کئی تکالیفیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آتی ہیں. آپ کے مبارک لباس کے اندر 17 17 پیوند کی روایتیں ملتی ہیں, اور وہ بھی مختلف رنگوں کے پیوند ہوا کرتے, مختلف کپڑوں کے پیوند ہوا کرتے تھے. یہ روایتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم مسلمانوں میں کنیزیں اور غلام تقسیم فرما رہے تھے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, جاؤ تم بھی اپنے لیے کوئی کنیز لے آؤ. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی, ہاتھ دکھا کر عرض کرنے لگی, ابا جان چکیاں پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں, ایک کنیز مجھے بھی عنایت فرما دیجئے. ارشاد فرمایا, اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں جو کنیز اور غلام سے زیادہ کام دے. تو رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کر. یہ مشہوری تسبیح فاطمہ سے ہے, جو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو پانچوں نماز کے بعد پڑھتی ہے, اور ایک روایت کے مطابق سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو دن بھر کی تھکن اتر جاتی ہے. ہمارے معمولات میں نہیں ہے یہ. میرے مدی چینل کے ناظرین اور بالخصوص اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو دن بھر کی تھکن کا جو وہ انہیں شکوا رہتا ہے, تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ کے چھالے دکھائے جو چکی پیستے پیستے پڑ گئے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں کنیز اور غلام دینے کے بجائے تھکن اتارنے کا ایک روحانی وظیفہ عطا فرما دیا. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا عبادات بھی کرتی, ریاضت بھی کرتی, بچوں کی پرورش بھی بجا لائی, کیونکہ یہ وہ مائیں تھی جو بازاروں میں گھوما نہیں کرتی تھی, تفریح گاؤں میں فیشن کر کے پھرا نہیں کرتی تھی, فیشنے کر کے اور بلا اجازت شرعی دعوتوں میں جا کر اپنی بے حیائی کے مظاہرے نہیں کیا کرتی تھی. ان کی گودوں میں پلنے والے بچے کوئی کیا بنتا, کوئی کیا بنتا, کوئی کیا بنتا. بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ مردوان کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کی مائیں یہ کہہ کر انہیں بچپن میں مشقت کیا کرتی تھی تاکہ یہ اللہ کی راہ میں کوئی قربانی دینے کے قابل بن جائے. یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہم جیسے لوگ اپنی اولادوں کو ناز و نعیم میں پالنے پر فخر محسوس کرتے ہیں, پہلے کے بزرگان دین اپنی اولاد کو مشقتوں میں پالنے میں فخر محسوس کرتے تھے. انہیں ایسے ایسے ہنر اور انہیں ایسے ایسی عادات اور اتوار دیتے تھے کہ اللہ کی راہ میں آنے والی پریشانیاں مصیبتوں کو یہ خندہ پیشانی سے جھیل سکیں. ہماری تربیت کا انداز مختلف ہے, ہمارے بزرگوں کی تربیت کا انداز مختلف تھا. خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا میں نے عرض کیا, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جن کی اولادوں نے امام حسین کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی, باوجود اس کے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے, تم سے نہیں ہے, تم چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر, میں خود ان سے مطلب کہ جو میرا معاملہ ہوگا کر لوں گا. باوجود اس کے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار فرما رہے ہیں کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ, لیکن ان کی محبت اہل بیت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ہم اپنے گھروں پہ جا کر سکھ اور چین کے سانس لیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا لالہ نواسا کربلا کے ریت پر ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا جائے. ان کو یہ گوارا نہ تھا. اس کے اندر محبت اہل بیت کا کیسا زبردست سبق دیا جا رہا ہے, اپنا سکھ چین نہیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے یہ کربلا کے میدان میں موجود ہیں. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, لیکن ان کی محبت اہل بیت کو زوال نہیں لگ رہا بلکہ عروج آ رہا ہے. ہر بڑھتی ہوئی پیاس، ہر بڑھتی ہوئی بھوک ان کی اہل بیت کی محبت میں اضافہ لاتی تھی. ہم بھی دعوے کرتے ہیں لیکن ہمارے دعوے کی کلعی اس وقت کھل جاتی ہے، ہمارے دعوے کا بھانڈا اس وقت پھوٹ جاتا ہے جب جس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سبق پر ہمارے لیے کوئی آزمائشی گھڑی آ جائے. تکلیفوں کی راہ میں جم کر کھڑا ہونا یہ مردان کامل کا کام ہوتا ہے، کمزوروں کا کام نہیں ہوتا. تو جب بچپن سے ہی پرورش اس انداز سے ہونا تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. البتہ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لخت جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانے پر تشریف لے گئے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چاندی کی ایک چوری ملحظہ فرمائی، واپس تشریف لے آئے. آپ کی شہزادی نے محسوس کر لیا اور وہ چاندی کی چوری اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر کی اور عرض کی کہ ابا جان اس کو صدقہ کر دیں. آپ نے لی اور وہ مساکین کو عطا فرما دی، اور آج کی چوریاں اپنی شہزادی کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وردوان اللہ تعالی علیہ مجموع. کیا پیارا اس دینی، دنیا اس لائق نہیں ہے. بات سمجھ، دنیا کو دو ٹکے کا کر کے رکھ دیا، دنیا کو کہیں کا نہیں چھوڑا اس ارشاد نے، ذلیل اور رسوا کر دیا ارشاد نے. دنیا اس لائق نہیں ہے، محمد اور آل محمد کے دنیا لائق نہیں ہے. ہمارا مقام کچھ اور ہے، دنیا کچھ اور ہے. آج دنیا کے پیچھے متوالے ہیں، ہم سب دنیا کے پیچھے متوالے ہیں، محبت کرنے والے دنیا کے پیچھے متوالے ہیں. خیر، میری گفتگو اس وقت یہی ہے کہ پریشانیاں اور مصیبتیں اور یہ دکھ درد کی کیفیت یہ نیک لوگوں کا حصہ ہوتی ہیں، یہ ان کے اطراف میں رہتی ہیں. سمجھنے کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے. مسلمان کا انداز ناز و نقیم والا نہیں ہوتا. اس مسلمان کے سر پر نیکی کی دعوت کا تاج سجا ہوا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تاج اس کے سر پر سجا ہے. یہ بہترین امت کے لقب سے ملقب ہے، امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جسے نیکی کی دعوت دینی ہے، اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے، جسے سردی ہو گرمی ہو اس میں روزے رکھنے ہیں، سردی ہو گرمی ہو نمازیں پڑھنی ہیں، جسے راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنی ہیں، دن کو نیند اپنی قربان کر کے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے فجر میں مسجد میں حاضر ہونا ہے، جسے اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، جسے حج کے ارکان ادا کرنے ہیں، جسے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے اور اس طرح کے اور کئی معاملات کرنے ہیں، اس قوم کو لیے زیب و زینت اور عیش اور آسائش کی زندگی بسر کرنا یہ درست نہیں ہے. نتیجہ ہمارے سامنے، جب مسلمان تن آسانی کا شکار ہوا، جب مسلمان اس بات کا اس کا ذہن بنا کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، جب اس نے غیر مسلموں کے عیش و عشرت پر نظر رکھی اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کی اور اختیار کرنے میں وہ بے ساختہ آگے بڑھا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس سے تین دن کے قافلے کی دور کی بات ہے، ایک وقت کی نماز کے لیے بھی دکان نہیں چھوڑی جاتی، فجر کے لیے اسے بستر نہیں چھوٹتا، سردی اسے بستر سے نکلنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، نفس اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا کہ سردی میں بستر چھوڑ کر باہر تو نکلے. یہ وجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی، آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نا. س
سوائے یہ کہ بس دوڑ ایک دوڑ ہے، یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. اس کے لیے پھر مزید یہ کہ حرام روزی میں پڑا، سود میں پڑا، رشوت میں پڑا، اپنے مکانوں کو نمازوں اور قرآن کی تلاوتوں سے آراستہ کرتا، اس مسلمان نے اپنے مکانوں کو سنیما گھر بنا لیا. وہ اکوپمنٹ جو ایک منی سنیما گھر گھر کو بناتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم، وہ ایل سی ڈی سسٹم، وہ اسپیکر سسٹم، وہ ڈی وی ڈی سسٹم، وہ سارے سسٹم لا کر گھر میں رکھ کر اپنے گھر کو ایک سنیما گھر بنا دیا، اور اپنے بچوں کو اور اپنی پوری فیملی کو لے کر جناب دیکھیے فلمیں. اب یہ قوم کیا ترقی کرے گی، دین کی راہ میں کیا کارنامہ انجام دے گی، کیونکہ اس کا منتہی نظر دنیا ہو گیا نا. جن کا مقصد حیات آخرت، جن کا مقصد حیات اللہ کی رضا رہا، وہ تو کربلا کے میدان میں امام حسین پر جانے قربان کر رہے ہیں. انہیں اپنے گھر بار بیوی بچے کاروبار یاد نہیں آیا. ہمیں یہ چیزیں روکتی ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں کی زندگی کو بہت کچھ سمجھ لیا. یزید پلیت جس کا ذکر اب جب یہ سارے بیانات ہوں گے تو اس کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ تو بیان ہوگا ہی، کہ یہ وہ کون سے سرکمٹینسز تھے جو سارا یہ واقعہ کربلا رونما ہوا، اور اس کی بنیاد کس بدبخت کے سر آئی. وہ بدبخت کا نام یزید پلید ہے. یہ 60واں سال تھا ہجرت کا، اور یہ یزید تخت نشین ہوا. یہ وہ بد نصیب ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہ مردوان کے بے گناہ قتل کا ایسا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر دور میں اس پر ملامت کی گئی ہے، اس کو برا بلا کہا گیا ہے. یہ بد باتیں شخص نہایت موٹا، بدنما، قصیر الشعر، بد خلق، تند خو، فاسق فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب و گستاخ قسم کا شخص تھا. اس کی شرارتیں، بے ہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے. اس کے متعلق ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا تھا. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کروائی، اور یہ وہ دور تھا اس کا کہ جس دور کے لیے ہمارے صحابہ اکرام علیہ مردوان پناہ مانگا کرتے، جس کو لڑکوں کی حکومت کہا جاتا تھا. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہوتی تھی، یا رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے، کیونکہ اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے ارشاد عطا فرما دیا، صحابہ کرام جانتے تھے. اور اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. تو یہ اس کا تھوڑا سا، اب اس کی زیادہ بات کیا کی جائے، جتنا اس کا ذکر کرتے ہیں نا اتنا خون کھولتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی سربراہی میں ہوا، جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. یہ اپنے آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کے خون سے یہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کروا سکتا. البتہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر فضائل اور اللہ کے نیک بندوں پر بلاؤ مصیبت پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، اس عنوان کے بعد اب ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جو 10 محرم الحرام کو ہوا. اور یہ واقعہ شہادت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. روایتوں میں آتا ہے کہ
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت شریف سے 300 برس پہلے ایک شعر پتھر پر لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روزے قیامت ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے. یہی شعر ارض روم کے گرجا میں لکھا پایا گیا اور لکھنے والے کا نام معلوم نہ ہو سکا. کئی حدیثوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں ملتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ حاضر ہوا جو اسے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حاضری کی اجازت لے کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم قدموں میں حاضر ہوا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازے کی نگہبانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے. اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمانے لگے. فرشتے نے عرض کیا، آقا انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کی، وہ وقت قریب آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو وہ زمین دکھا دوں آپ کو جہاں آپ کا یہ لگتے جگر شہید کیا جائے گا. پھر سرخ مٹی اور ایک روایت کے مطابق ریت اور ایک روایت کے مطابق کنکریاں حاضر کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے سونگھ کر فرمایا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے اس سے. ام المومنین کو وہ مٹی عطا فرمائی اور ارشاد ہوا، جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے. انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھی. ام المومنین فرماتی تھی، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا. اسی طرح امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گزر زمین کربلا سے ہوا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ زمین کربلا ہے تو اب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ زمین کربلا کا وہ مقام تر ہو گیا آپ کے آنسوؤں سے. فرمایا، میں خدمت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو روتا ہوا پایا. سبب پوچھا تو فرمایا، ابھی جبریل علیہ السلام یہ کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا. پھر جبریل امین علیہ السلام نے وہاں کی مٹی مجھے سنگائی، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہ نکلی. ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب کربلا کے اس مقام سے گزرے جہاں امام مظلوم، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار، تو فرمایا، یہاں ان کی سبانیاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون گریں گے. آل محمد کے کچھ نوجوان اس میدان میں قتل ہوں گے جن پر زمین اور آسمان روئیں گے. یہ واقعہ جو میں نے ابھی آخر بیان کیا، یہ بعض کتابوں میں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامات میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اس وقت یہ بیان کیا تھا کہ یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، اور علماء فرماتے ہیں کہ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا تھا، کیونکہ آپ شہنشاہ ولایت ہیں. میرے میٹھے پیارے سائیں بھائیو، ان واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر یہ مشہور تھی، اور یہ بہت پہلے سے مشہور تھی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات ظاہری میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ باتیں ساری یاد تھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی بیعت لینی شروع کی. اطراف ممالک
میں مکتوب روانہ کیے. مدینہ منورہ میں بیعت کا سلسلہ اس کا لینے کا شروع ہوا. اسی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی حاضری دی گئی کہ آپ بھی یزید سے بیعت کر لیجئے. اور یہ یزید کی پلاننگ تھی جو کتابوں میں, جو تاریخ کی کتابوں میں جو ہمارا علماء نے لکھا ہے, میں ان کے سارے خلاصے جو پڑھا ہے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یاد ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ مختلف لوگوں کی روایات لکھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں, قلم مختلف انداز سے لکھتی ہے, لیکن عموماً اس کا سینٹرل آئیڈیا, اس کی بیسک تھیم, اس کا جو بنیادی خاکہ ہوتا ہے وہ وہی سیم ہے جو بیان کیا جائے گا. کیونکہ یہ یزید جانتا تھا کہ اگر یہاں سے مخالفت ہوئی تو بہت کچھ مخالفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسے اندازہ تھا کہ میری مخالفت ہوگی, اس سے خود اپنے کرتوتوں کا پتا تھا کہ میرے کرتوت ایسے ہیں کہ یہ عظیم شخصیات میری بیعت نہیں کر سکتے. لیکن اقتدار کی اس کو لالچ اتنی تھی, اقتدار کی اس کو ہوس اتنی تھی, اور اس کے اقتدار نے اس کو ایسا بدمست کیا ہوا تھا کہ یہ اپنی آخرت کے انجام سے بھی بے خبر ہو کر بالکل بدمست ہو چکا تھا یہ. اور یہ ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے, یزید کے اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ منصب, شہرت, وجاہت, حب جا, یہ ساری چیزیں نا انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. بالخصوص یہ حب جا جو ہوتی ہے نا, یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں وہ تباہی نہیں مچاتے جو مال اور حب جا انسان کے دین و ایمان میں تباہی مچاتے ہیں. یہی حب جا ہوتی ہے کہ انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ حب جا ہوتی ہے کہ انسان قتل و غارت گری پر اتر آتا ہے. یہ حب جا ہوتی ہے کہ انسان وہ کام کر گزارتا ہے جس کام کے کرنے کو اس کو اس کے رب نے منع کیا. حب جا, شہرت کی ہوس, شہرت کی طلب. مالدار کو بھی یہ طلب ہوتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں, مجھے شہرت نصیب ہو جائے. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے میں ہم جہاں اپنے لیے مدنی پھول لینے کی کوشش کریں, ان میں ایک بنیادی چیز یہ سامنے آئی کہ ہمیں حب جا سے بچنا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ تعالی کے نیک بندے بھی ہیں اور انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے, وہ کم آزمائش میں ہوتے ہیں. اور جو مشہور ہوتے ہیں, جنہیں لوگ جانتے ہیں, وہ زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں. اللہ جسے چاہے محفوظ فرمائے, لیکن یہ طلب نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے لوگ جانے, مجھے لوگ پہچانے, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے. یہ ہوتی ہے طلب, یہ چاہت دل میں جگہ بناتی ہے, لیکن اس سے بچنے کی صورت پیدا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ان چیزوں سے. البتہ جب یزید کا نمائندہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا. اور یہی چیز حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی. میرے آقا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا انکار کرنا اسے اشتعال دینا ہے, اور اشتعال میں آ کر یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی گویا کہ آپ نے انکار کر کے اپنی جان خطرے میں ڈالی. ہمارا علماء لکھتے ہیں اگر امام میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا, آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آتا, بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی, لیکن اسلام کا نظام دھرم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد کو ناممکن ہوتا. یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بے سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا. آپ سنتے ہوں گے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, سنتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کر کے دین کو بچا لیا, اسلام کے جھنڈے کو بچا لیا,
وہ کیا چیز تھی جو اسلام کے جھنڈے کو بچایا؟ آخر کربلا کے میدان میں شہادت پار کے دین کیسے محفوظ ہو گیا؟ اسلام کا جھنڈا کیسے سربلند ہو گیا؟ وہ کیا اسباب تھے؟ وہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس کے حاضر بیعت کر لیتے تو اس کی جتنے بھی فسق و فجور تھے، اس کی جتنی بدکاریاں تھی، اس کی جتنی بے باقیاں تھی، اس کے اوپر تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی مہر لگ جاتی اور سارا نقشہ تبدیل ہو جاتا. اور بیعت نہ کرنے پر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے، میں جو بیعت کا انکار کر رہا ہوں اس کا انجام یہ، اس کا نتیجہ یہ کہ یہ مشتعل ہوگا، اور مشتعل ہو کر یہ وہ کچھ کرے گا جو کچھ ہم نے آگے دیکھا اور ہم نے جو سنا ہے. یہ سب امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھا. لیکن ایک طرف اپنی جان، اپنا آرام اور اپنا سکون، اور دوسری طرف نانا کا دین. ایک طرف رخصت تھی، ایک طرف عظیمت تھی. آپ نے رخصت کو اختیار نہ کیا، آپ نے عظیمت کو اختیار کیا. آپ نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا گوارا کیا، لیکن ایک فاسق کو فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارا نہ کیا. آج بھی آپ دیکھیے ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے پیر کی چار قسمیں لکھی ہیں، پیر کی چار شرطیں لکھی ہیں. ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، دوسرا عالم ہو، تیسرا اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منقطع نہ ہوتا ہو، بیت جو بزرگوں سے جو نسبت حاصل ہوتی ہے سلسلہ منقطع نہ ہوتا ہو، اور چوتھی شرط میرے آقا اعلی حضرت نے لکھی ہے فاسق کے معلن نہ ہو، اعلان گناہ نہ کرتا ہو. اگرچہ یہ بیت خلافت تھی، یہ بیت یہ جو بھی یہ بیت عمارت تھی، اور وہ بیت میں جس کا تذکرہ کرتا ہوں یہ پیر و مرشد و شیخ کی بیت ہے، لیکن اس میں بھی ایک چیز موجود ہے، وہ ہے فاسق کے معلن نہ ہو، اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو، کہ اس کی بیعت جائز نہیں ہے. البتہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بیعت کا کہا گیا تو ان حضرات نے بیعت کرنے سے منع کر دیا، اور بس یہ منع کرنا تھا کہ اس کی آتش عناد کی آگ بھڑک اٹھی. اور پھر یہ ہوا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 ہجری شعبان کے مہینے میں مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کرنا پڑا. وہ ایک آزمائشی گھڑی تھی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ اپنے نانا کا یہ قرب تھا مدینہ منورہ، اسے چھوڑ کر یہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، کیونکہ یہاں پر اس کے ظلم و ستم کا اندیشہ تھا. بارگاہ رسالت میں روتے روتے حاضری دی اور اجازت طلب کی، اجازت چاہی، اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے کہ اہل کوفہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات ظاہری کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رابطہ رکھا، بالخصوص جب یزید تخت نشین ہوا تو انہوں نے درخواستیں بھیجنی شروع کی، اپنے جذبات، اپنی عقیدہ، اپنے اخلاص کا اظہار کیا، اور اپنے جان و مال آپ پر قربان کرنے کی تمنا ظاہر کی، اور اپنے ناموں اپنے درخواستوں کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا، اور وفود کے وفود، وفود کے وفود یعنی مکتوب کے حوالے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتے گئے. آپ جب ان کے مکتوب پڑھتے اور یہ سارے حالات دیکھتے تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا. آخر کار ان کا اتنا زور آیا، اتنا زور آیا، اتنا زور آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ پہلے کوفے روانہ کریں، کیونکہ آپ کو کوفے اور وہاں کے متعلق سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ وہاں کے لوگوں میں وفا نہیں ہے. اس سے پہلے کے واقعات مشہور تھے کہ
وہاں بے وفائی کے معاملات ہوئے تھے. لیکن اب ایک طرف حالات تھے, دوسری طرف ایک ایسا طبقہ تھا جو آپ کی طرف امید بھری نظر جمائے ہوئے تھا کہ ان کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے ان کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تھی. خیر واقعہ جو بھی ہوئے, امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ روانہ ہوئے. اہل کوفہ کو تحریری طور پر یہ مطلع کر دیا گیا کہ میں اپنا نائب بنا کر اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہا ہوں, آپ اپنے دو فرزند جن کا نام محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما جو اپنے والد کے بہت پیارے بیٹے تھے, اس سفر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کوفہ پہنچے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا. آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جھک در جھک کوفے والے آپ کے پاس آئے, اور ایک روایت کے مطابق 12,000 سے زیادہ افراد نے آپ کے دستے مبارک پر امام حسین کی بیعت کی بطور وکیل. وہاں پر ایک شخص تھا مسلم بن یزید عدرمی, اس نے یزید کو اطلاع دی کہ یہاں مسلم بن عقیل تشریف لائے ہوئے ہیں اور کوفے والے ان کے ساتھ انتہائی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا جوش دم بدم بڑھتا جا رہا ہے, ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں, اور سارے واقعات اور حالات دکھ کر بھیج دیے. یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی ابن زیاد جو اس وقت بصرہ کا والی تھا, کوفے کے گورنر کو معزول کر کے اس کا قائم مقام کیا. یہ بہت ابن زیاد بہت مکار آدمی تھا, بہت مکار آدمی تھا. وہ بصرے روانہ ہوا اور جس فوج کے ساتھ ہوتا اس کو قادسیہ چھوڑا اور خود حجازیوں کے لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر چند آدمیوں کے ہمراہ رات کی تاریکی میں وہ کوفے میں داخل ہوا. ابن زیاد جب کوفے پہنچا اور سارے حالات کا جب اس نے جائزہ لیا تو سب سے پہلے اس نے کوفے کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بہکانا اور اکسانا شروع کیا, اور پھر اس حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کیا. گھیراؤ کر کے جب کوفے کی عمارت میں لایا گیا تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک آواز لگائی تو ہزاروں آپ کے عقیدت مند اور اہل محبت جمع ہو گئے. اب معاملہ یہ تھا کہ اگر سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دیتے تو یہ سارے عقیدت مند ابن زیاد اور ان کے لوگوں کی اور اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. یہ سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں, لیکن مقصد چونکہ جنگ و جدل ہی نہیں تھا, مسلمانوں کی خون ریزی مقصد ہی نہیں تھا, یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر تھی نہیں, اور ان کے پیش نظر یہی تھا کہ کسی طور پر بھی گفتگو کے ذریعے بات کو سمیٹا جائے اور بات کو قابو کیا جائے. لیکن آپ کا یہ تحمل, آپ کی یہ بردباری, آپ کا یہ حلم, آپ کا یہ وقار, آپ کا یہ صبر و تحمل, اس نے اس کی مکاری کو اور ہوا دی, اس کی مکاری سے اور بڑی, اور اس نے کیا کیا کہ جتنے لوگ اس سے قید کر کے رکھے تھے نا بڑے بڑے, ان کو جان کی دھمکیاں دی کہ دیکھو اگر تم اپنی جانوں کو چاہتے ہو تو یہ لوگ جنہوں نے ہمارا محاصرہ کیا ان کو سمجھاؤ کہ یہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں, ورنہ نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ میں ان کو چھوڑوں گا. ایسی اس نے مکاری کی, ایسا ان کو اس نے بھرا. اب جناب وہ اپنے جتنے بھی جان پہچان والے جو جنہوں نے محاصرہ اور گھیرا کیا ہوا تھا وہاں گئے اور سب کو سمجھا دیکھو ابن زیاد سے تم مت ٹکراؤ, یہ یزید کا خاص آدمی ہے اور یہ تمہارے مطلب کہ یہ بیٹوں کو قتل کروا دے گا, تمہاری جائیدادیں کھا جائے گا, گھروں کو آگ لگا دے گا, تمہیں مار دے گا, تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دے گا. ایسا ایسا ڈرایا, ایسا ایسا ڈرایا کہ یہ جتنے لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے پیچھے ہٹنے لگے. وہی کوفے والا جو جس کا ڈر تھا وہ سامنے آنے لگا, جس کے بارے میں پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ کوفے والوں پر اعتبار مت کیجیے, وہی چیز دوبارہ تاریخ دوہرا رہی ہے اپنے آپ کو. یہ پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے, یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 500 رہ گئے. کتابوں میں لکھا ہے صرف 500 افراد رہ گئے. آپ نے ان کے ساتھ نماز مغرب ادا کی, جب مغرب کا سلام پھیرا اور پیچھے دیکھا تو 500 میں سے ایک نہیں تھا.
اب غور کیجئے، ایک طرف یہ ابن زیاد نے سب کو قابو کر لیا، دوسری طرف ایک پردیس، پھر یہ سارے حالات، اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ڈر کے سب گھر پہ چلے گئے، اور اب آپ اور آپ کے دو شہزادے، دو لگتے جگر آپ کے ساتھ ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا میرے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت، ایسا جال بچھایا تھا یزید پلید نے ابن زیاد کے ذریعے، کوئی پانی پلانے والا، یہاں تک پیاس لگ رہی تھی آپ کو، کوئی آپ، ایسا مکان نہیں تھا اس وقت کوفے کے اندر جو میرے اس امام کو لمحے بھر کے لیے جگہ دے سکے، یہ جنہوں نے تھوڑے دنوں پہلے جان و مال قربان کرنے کی قسمیں کھائی تھی، آج ان کے گھر سے پانی کی ایک بوند نہیں ملتی تھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو اتنی اپنی جان پیاری ہو گئی، ان کو اتنی اپنی اولاد اور اپنا مال پیارا ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور ان کے دو لگتے جگر، دو مدنی منع، دو شہزادے ان کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور دشمن ان کو مارنے والے اور ان کو ڈھونڈنے والے ان کو تلاش کر رہے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کوفے کے اندر کوئی ایسا مکان نہیں جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دے سکے، جگہ دے سکے، پانی دے سکے، یہاں تک کہ آپ ایک عورت کے گھر کے پاس پہنچے، اسے ان کے اوپر بڑا رحم آیا اور اس نے پانی پلایا، اب اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کا بیٹا غدار نکلا، اور اس نے ابن زیاد کے ایک خاص آدمی کو اطلاع دے دی کہ تم جسے ڈھونڈ رہے ہو یہ ہمارے گھر میں یہاں ہے، ابن زیاد نے لشکر بھیجا مقابلے کے لیے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا، لیکن وہ لشکر بھی سمجھ گیا کہ اگرچہ یہ پیاسے ہیں لیکن اگر ان سے لڑتے گئے تو یہ اکیلا آدمی ہم سب کو بھاری پڑے گا، مکاریہ ان کے رگوں پہ میں داخل تھی، انہوں نے پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ میں لڑنے نہیں آیا، بیٹھ کر بات کرنی ہے بات کر لو، چنانچہ یہ لوگ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں شہزادوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے، ابن زیاد جو میں پہلے بیان کر چکا بڑا بدبخت انسان ہے، اس سے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب ننگی تلواریں چھپا کر اپنے دو آدمی کھڑے کر دیے، اور انہیں حکم دیا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں ان پر حملہ کرنا اور ان کو شہید کر دینا، ان کے قتل کر دینا، اب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا خبر تھی کہ اس مکار نے یہ سارے جال بچھائے ہوئے ہیں، خیر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جب دروازے میں داخل ہوئے تو آپ کا داخل ہونا تھا کہ ان بدبختوں نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا یہ مظلوم مسافر آدائے دین کی بے رحمی سے شہید ہو گیا، دونوں شہزادے جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، کیا بیتی ہوگی ان دونوں شہزادوں پر اس قسمہ پرسی کے عالم میں باپ کی گردن جسم سے جدا کر دی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دل غم سے پھٹ گئے، اور اس صدمے میں وہ لرزنے اور کانپنے لگے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا اور ان کی سرمگی آنکھوں سے خونی اشک جاری تھے، ایک دوسرے سے لپٹتے اور روتے تھے، اس حالت پر بھی نادانوں کو ان دونوں شہزادوں پر رحم نہ آیا، ستمگروں نے دونوں نونہال کو بھی شہید کر دیا، اور ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں پھرائے گئے، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنے سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے وفادار نائب اور بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دونوں شہزادے شہید کر دیے گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ واقعہ 3 ذوالحجہ کو پیش ہوا،
جس دن یہ واقعہ پیش ہوا، جس دن مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دونوں شہزادے شہید کیے گئے، اسی دن میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا سفر اختیار کیا. حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقید اور دوسرے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے رکنے کی بہت کوشش کی. آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوشش کارآمد نہ ہوئی. امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 ذوالحجہ 60 سنہ ہجری کو اپنے اہل بیت، اپنے خدام، اپنے عزیز اقارب، ایک قول کے مطابق 72 نفوس کے ہمراہ لے کر عراق کا سفر اختیار کیا. یہ سفر اختیار ہوتا ہے اور مسجد حرام میں یہ حاضر ہوتے ہیں اور بظاہر اپنی زندگی کا آخری طواف کرتے ہیں. مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جاں بازوں کے میر لشکر اور فدا کاروں کے قافلہ سالار مردانہ ہمت وار روانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں.
اے حسین ابن علی سبتے پیمبر مت جا، اے حسین ابن علی سبتے پیمبر مت جا، چمن سے نہ نکل بھولے شادہ بے نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنی اپنا، سنگ بارہ اپنا ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہے بدتر مت جا ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہے بدتر مت جا
صلو علی الحبیب جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ تک پہنچی پھر مشورہ ہوا ایک مرتبہ تو آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرما دیا لیکن بہت ساری گفتگو کے بعد پھر یہی رائے قائم ہوئی کہ سفر جاری رکھا جائے واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا یہاں تک کہ جب کوفہ دو منزل رہ گیا تب آپ کو حور بن یزید رہائی سے ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے انہوں نے حضرت امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ میں مجبوراً بادلنا خاصہ آیا ہوں اور اس کو آپ کی خدمت میں جرأت سمجھتا ہوں میں پسند نہیں کر رہا اس کو میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص فرمایا کہ میں شہر میں خود بخود نہیں آیا بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیغام آئے لگاتار نامے پہنچتے ہیں اہل کوفہ اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں ورنہ یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں حر نے باقسم کہا کہ مجھے کچھ اس کا علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے اور نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ میں واپس ہو سکتا ہوں حور جن کے دل میں اہل بیت کی بے پناہ محبت بھی تھی عظمت تھی اس نے نمازوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا کی مگر وہ ابن زیاد کے حکم پر مجبور تھا اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ اگر میں نے کوئی مراعات دی یا نرمی یا کچھ طرح کا انداز کیا تو 1000 لشکر میرے ساتھ ہے اور یہ بات چھپے گی نہیں اور ابن زیاد کو جب معلوم ہوا تو وہ جو میرے ساتھ سلوک کرے گا اس کا بھی ان کو اندازہ تھا خیر وہ بات بن نہیں رہی تھی یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی راہ سے ہٹ کر آخر آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے یہ وہی میدان ہے جہاں مشکل کشا نے کی آمد ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے یہاں پر ان کے خیمے باندھے جائیں گے یہاں پر یہ شہید کیے جائیں گے محرم اور حرام کی دوسری تاریخ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام جب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو رائے حق میں اپنی خون کی ندیاں بہانی ہوں گی آپ کو انہی دنوں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچے حور سے گفتگو جاری ہے ابن زیاد کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس نہیں جانے دے رہا
باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت تم کو مجدہ نارے کا اے دشمنان اہل بیت
تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستان تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستان تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی
تم کو مجدہ نارے کا دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے مدحا گوئے مصطفیٰ ہے مدحا خانے اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گھر میں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت کس شرقی کی دہارے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت
شوق سے چلے ہوں گے امام حسین کے ساتھ آپ کے رفاقہ کے کوفے جائیں گے 12,000 سے زیادہ نے بیعت کر لی ہے عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں پردہ نشین خواتین ساتھ ہیں دوست احباب ساتھ ہیں جس وقت انہیں روکا گیا ہوگا اور جب کوفے والوں کی بے وفائی کی اطلاع انہیں ملی ہوگی یزید پلید اور ابن زیاد کی مکاریوں کا جال جب ان کے سامنے آیا ہوگا کہ اسے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوگے ان کے ان پر کیا بیتی ہوگی کہ ہم کہ ان کے ساتھ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں میرے آقا چوما کرتے تھے فرما کرتے تھے میرا پھول ہے لیکن اس بدبخت یزید پلید کو اپنی حکومت اور اپنی مسند اور اپنی وہ عمارت کے ایسا نشہ تھا اور ابن زیاد بھول گیا کہ یہ کس سے ٹکرانے جا رہا ہے کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دارے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا خاک تجھ پر دیکھ تو سوخی زمانے اہل بیت ہاتھ تجھ پر دیکھ تو
سوخی زبان اہل
بیت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.